السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس. حسب معمول خبروں سے آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. اور آئیے اب خبروں کی سرخیاں. پہلے پاکستان. کچھ سرخیاں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان کے سفارتی مشن کے بند ہونے سے اگر ایک طرف دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان آمد و رفت اور سفارتی تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے، تو دوسری طرف اس سے دو طرفہ تجارت بھی متاثر ہوگی. رپورٹ پیش کریں گے. پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے تحت پورے ملک میں 10 ارب پودے لگائے جائیں گے. مزید سرخیاں سنواتے ہیں.
پاکستان اور افغانستان کے مابین سفارتی کشیدگی سے دو طرفہ تجارت کے مزید متاثر ہونے کا خدشہ. میں ہوں پشاور سے شبیم شاہد.
ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پلانٹ فار پاکستان مہم کا آغاز. میں ہوں اسلام آباد سے علی رانا.
اور جنوبی ایشیا سے ہم آپ کو خبر سناتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنرل نکلسن 2 سال سے زائد عرصے تک افغانستان میں امریکی فوج اور ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ رہے اور اتوار کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، جن کی جگہ جنرل آسٹن سکاٹ ملر نے لی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آپ کو دیں، امریکی محکمہ دفاع نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ کی امداد روکنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. امریکی محکمہ دفاع نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ کی امداد روکنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ امداد کی منسوخی کی وجہ پاکستان کی جانب سے شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام نہ کیا جانا ہے. کوالیشن سپورٹ فنڈز کی مد میں دی جانے والی اس امداد کی معطلی اس وسیع حکمت کا حصہ ہے جس کا اعلان رواں برس کے آغاز پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا. صدر ٹرمپ نے 2016 کے آغاز میں الزام لگایا تھا کہ ماضی میں پاکستان کو امریکی امداد محض اور دھوکہ دہی پر مبنی کارکردگی کے عوض انعام میں دی جاتی رہی. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان شدت پسندوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرتا ہے جو سرحد پار کر کے افغانستان پر حملے کرتے ہیں. پاکستان اس الزام کو مسترد کرتا آیا ہے. صدر ٹرمپ کے پاکستان کے متعلق سخت بیان کے باوجود امریکی حکام نے اس امکان کو رد نہیں کیا تھا کہ اگر پاکستان اپنا رویہ تبدیل کرتا ہے تو اس کی امداد روکی جا سکتی ہے. کوالیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں دی جانے والی امداد روکنے کے حوالے سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو ماہرین، ورلڈ بینک کے ایک سابق اعلی عہدیدار شاہد جاوید برکی اور پاکستان کے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں.
امریکی محکمہ دفاع نے پاکستان کی $30 کروڑ کی امداد روکنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. اس رقم کی ادائیگی کی پہلے معطلی اس وسیع حکمت عملی کا حصہ تھی جس کا اعلان رواں برس کے آغاز پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان شدت پسندوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرتا ہے جو سرحد پار کر کے افغانستان پر حملے کرتے ہیں. پاکستان اس الزام کو مسترد کرتا ہے. یہ فنڈ روکنے کا حتمی فیصلہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو کے پاکستان اور بھارت کے دورے سے کچھ ہی پہلے کیا گیا ہے. اور ورلڈ بینک کے ایک سابق اعلی عہدیدار شاہد جاوید برکی کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک پیغام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے. ان کے الفاظ،
میرا اس وقت یہ خیال ہے کہ امریکہ نیڈز پاکستان مور دین پاکستان نیڈز امریکہ، کیونکہ اس وقت وہ بہت پھنسے ہوئے ہیں افغانستان میں. تو یہ سچویشن بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن واشنگٹن کی طرف سے انالیسز بڑی کمزور ہے.
پاکستان کے ایک ممتاز تجزیہ کار لمس کے ڈاکٹر رسول بخش نے اسے ایک مایوس کن فیصلہ قرار دیا.
میرے خیال میں یہ مایوس کن فیصلہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ نئی حکومت پاکستان میں بنی ہے اور یہاں یہ سوچ بھی ہے اور ایک سنجیدگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہترین سے بہترین بنایا جائے. جو شیڈیول ہے وہ بھی تیار ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو صاحب وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں 2 دن بعد، تو ان کے آنے سے دو دن بعد یہ فیصلہ کر کے اعلان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاید پیغام دینا ہے نئی حکومت کو کہ ہماری پالیسی پاکستان کے ساتھ ٹف ہوگی۔
تاہم ان کا کہنا تھا کہ حالات آج بہت مختلف ہیں۔ ان کے الفاظ،
وہ زمانہ گزر گیا کہ پاکستان یہ کہتا رہے کہ جی ہمیں آپ کی امداد کی سخت ضرورت ہے، ہم بات کریں گے، ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور اپنی آپشنز ہم اوپن رکھنا چاہتے ہیں، افغانستان میں استحکام لانا اور استحکام لانے کے عمل کے لیے کسی جانب سے بھی ہو اس کی تائید اور حمایت کرنا ہمارے قومی مفاد۔ باتیں ان کے سامنے ہوں گی اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ تعلقات بہتر ہوں اور جو غلط فہمیاں ماضی میں پیدا ہوئی ہیں وہ دور ہوں۔
شاہ جاوید برقی کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں۔
آپشن پاکستان کے لیے یہ ہے کہ چائنا پاکستان کو بہت مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا will go out of its way to help Pakistan come over this difficult situation. یہ اتنی difficult situation نہیں ہے جتنا کہ ویسٹرن پریس پینٹ کر رہا ہے پاکستان کی۔
دونوں ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر اس اعلان کے وقت کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے موقع پر ہونے والی بات چیت کا رخ کیا ہوگا۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان کے سفارتی مشن کے بند ہونے سے اگر ایک طرف دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان آمد و رفت اور سفارتی تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے تو دوسری طرف اس سے دو طرفہ تجارت بھی متاثر ہوگی۔ ایک افغان سفارتکار نے جلال آباد میں پاکستانی کونسل خانے کی بندش کو بھی غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے۔
افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان کے سفارتی مشن کی بندش اگر ایک طرف دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان آمد و ربط اور سفارتی تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے تو دوسری طرف اس سے دو طرفہ تجارت بھی مزید متاثر ہوگی۔ دو دن قبل کابل میں پاکستان کے سفارت خانے نے ایک اعلامیہ کے ذریعے جلال آباد میں قونصل خانے کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا۔ اعلامیہ میں افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار کے گورنر ہدایت اللہ حیات پر قونصل خانے پر دعویٰ بولنے اور سفارتی عملے کو ہراساں کرنے کا الزام لگ گیا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایک افغان سفارتکار نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کی بندش کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے کابل میں وزارت خارجہ سے اس مسئلے کے حل کے لیے رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کی صنعت و حرفت کی مشترکہ تنظیم کی سینئر نائب صدر ضیاء الحق سرحدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کی بندش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دو طرفہ تجارت مزید متاثر ہوگا۔
ہمارے پاس جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ افغانستان، وسطی ایشیا اور ملک یورپ تک اسی راستے ہماری رسائی۔ یہ جو اقدام ہے اس سے ہماری تجارت پہ کافی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ دیکھیے، ہمارا جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری تجارت تھی 2.5 بلین ڈالر سے، وہ کم ہوتی ہوتی اب 1 سے بھی کم ہو گئی ہے۔
افغانستان سے ملحق ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخصیت ناصر خان شنواری نے کہا کہ سرحدی پابندیوں سے عام لوگوں اور تاجروں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ تمام تر اختلافات کو حل کرے اور روزانہ کی بنیاد پر تجارتی اغراض و مقاصد کے لیے آنے جانے والے لوگوں کو آسان طریقے سے ویزے جاری کرے۔ نہ صرف افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد بلکہ پشاور میں بھی قائم افغانستان کے قونصل خانے کے سامنے صبح سے لے کر شام تک ویزا کے خواہش مند لوگ قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں۔ ماضی قریب میں دو طرفہ تجارت میں مصروف لوگ، بالخصوص تمام تر قبائلی علاقوں کے باشندے، بغیر پاسپورٹ اور ویزا دونوں ممالک میں آتے جاتے تھے، مگر اب دونوں ممالک نے سفری پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا، جس کے تحت پورے ملک میں 10 ارب پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری نئی حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ سنیے۔
حکومت کی جانب سے شروع ہونے والی اس مہم کو پلانٹ فار پاکستان کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت 5 سال میں 10 ارب درخت اگانے کا ہدف طے کیا گیا ہے۔ مشیر ماحولیات امین اسلم کہتے ہیں کہ پورا پاکستان نکلے اور اس مہم میں ہمارا ساتھ دے۔
تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ یہ آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ سب نکلیں اور اپنے حصے کا پودا لگائیں، اور انشاءاللہ اپنے کپتان پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، وہ اس کیمپین کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔
وزیراعظم عمران خان نے ہری پور میں پودا لگا کر مہم کا آغاز کر دیا۔ اتوار کے روز ملک کے بڑے شہروں میں 15 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اگر درخت نہ لگائے گئے تو ملک ریگستان بن جائے گا۔ شجرکاری مہم کا مقصد گلوبل وارمنگ سے بچنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سکولوں میں بچوں کو صفائی اور شجرکاری کے حوالے سے تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ ہمیں جہاں بھی خالی زمین میسر ہوگی وہاں درخت لگائے جائیں گے۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہم کے حوالے سے بتایا،
پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر جنگلات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے ہاں جو پودے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے تھے۔ پورے پاکستان میں 15 لاکھ پودے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے ایک دن میں، اور اوور آل جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے 10 بلین درخت لگانے کا انشاءاللہ پروگرام ہے۔ تو 5 سال کے بعد پاکستان کا ماحول بالکل مختلف ہوگا۔
وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ہر صوبے میں وہاں کی زمین اور موسم کے لحاظ سے مختلف اقسام کے پودے لگائے جائیں گے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کو مختلف شہروں میں قائم 190 مراکز میں مفت پودے فراہم کریں گی۔ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بلوچستان میں 95,000 پودے لگائے جائیں گے۔ لوگ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے درخت کاٹتے ہیں، اس لیے صوبے کے باسیوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ شہر میں آج 5,000 پودے لگائے جائیں گے۔ پاکستان ماحولیات کے اعتبار سے مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور ماضی میں صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے بلین ٹری سونامی مہم کو بہت سراہا گیا، جس کے باعث وفاق میں برسر اقتدار آنے پر اس مہم کو پورے ملک میں شروع کر دیا گیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
طاہرہ صفدر نے بلوچستان ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کی حیثیت سے ہفتے کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تاریخ میں پاکستان کی بھی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئیں۔ انہیں 7 ستمبر 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تھا۔ گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے چیف جسٹس طاہرہ صفدر سے گورنر ہاؤس میں ان کے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان، عدالت عالیہ کے ججوں اور سینئر وکلا نے شرکت کی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی حیثیت سے جسٹس طاہرہ صفدر نے تقرری سے اب تک 157 آئینی پیٹیشنوں کی سماعت کی ہے۔ 10 جولائی 2009 کو جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر چیئر پرسن بلوچستان سروس ٹریبیونل تعینات ہوئی تھیں۔ جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کے کیس کی سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ کی بھی رکن تھیں۔ افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جان نکلسن نے الزام عائد کیا کہ روس افغانستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے اور وہاں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا ماسکو کی طرف سے انکار کیا جاتا ہے۔ جنرل نکلسن 2 سال سے زائد عرصے تک افغانستان میں امریکی فوج اور ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ رہے اور اتوار کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ جنرل آسٹن اسکاٹ ملر لے رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب افغانستان امید، خدشات اور غیر یقینی پن کے ایک امتزاج سے گزر رہا ہے۔ ادھر افغانستان میں امریکی افواج کا کہنا ہے کہ داعش خراسان گروپ کے لیڈر ابو سعد اورکزئی 25 اگست کو کیے گئے ایک حملے میں ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے مشرقی حصے میں کیا گیا۔ ابو سعد اورکزئی امریکی افواج کا 3را کامیاب ہدف تھا، جو خود کو داعش خراسانی گروپ کے خود ساختہ امیر کے طور پر پیش کرتے رہے۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے نئے کمانڈر امریکی فوجی جنرل اسکاٹ ملر نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ اور ان کے حلیف خطے بھر میں ان دہشت گردوں کے نیٹ ورکس پر دباؤ جاری رکھیں گے جو سازش کرنے، وسائل استعمال کرنے اور براہ راست حملوں کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
امریکہ کے آن جہانی جان سینیٹر جان مکین کی تعزیتی تقریبات ہفتے کے روز اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج اتوار کے روز انہیں امریکی نیول اکیڈمی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ سینیٹر جان مکین کے انتقال پر امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں نے ان کی شاندار ملکی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایزابل کوکولی کی رپورٹ میں مزید تفصیلات اسد نذیر سے سنیے۔
ہفتے کے روز واشنگٹن کے نیشنل کیتھیڈرل میں آجہانی سینیٹر جان مکین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک بہت بڑے تعزیتی اجلاس میں ملک کی نامور سیاسی شخصیات اور امریکہ کے دو سابق صدور نے شرکت کی اور مرحوم کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، قومی خدمات کا بالخصوص ذکر کیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق صدر براک اوباما نے اپنی تعزیتی تقریر میں کہا کہ امریکہ کی موجودہ سیاسی صورتحال معیوب اور حقیر ہے۔ صدر اوباما کے الفاظ،
Isn't that the spirit we celebrate this week? That striving to be better, to do better, to be worthy.
اس ہفتے ہم جس کی یاد منا رہے ہیں اس کا مقصد بہتر سے بہتر مستقبل کی تلاش تھا، یہی ہمارے بانیوں نے ہمیں ورثے میں بخشا ہے۔ اس وقت جہاں ہماری سیاست، ہماری عوامی زندگی اور ہمارے عوامی بحث و مباحثے کا تعلق ہے، وہ غیر معیاری اور معیوب ہے۔ اس کا مقصد مصنوعی اختلافی معاملات کو اٹھا کر دوسروں کی تحقیر کرنا ہے، یہ خود ساختہ ناجائز دست اندازی کے مترادف ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جسے جرأت مندانہ انداز سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ خوف کی پیداوار ہے۔ جان نے ہم سے کہا تھا کہ ہم کو بہتر انداز میں کام کرنا چاہیے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق صدر جارج بش نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے جان مکین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہادر اور جرأت مند لیڈر تھے، وہ ایمانداری سے بلا تمیز اپنے خیالات اور نظریات کا اظہار کرتے تھے۔ موجودہ سیاسی ماحول کے بارے میں جان مکین کو کافی تحفظات تھے۔ سابق صدر جارج بش کے الفاظ،
He was honorable, always recognizing that his opponents were still patriots and human beings. He loved freedom.
وہ قابل احترام تھے، انہوں نے اپنے مخالفین کی ہمیشہ عزت کی، وہ آزادی سے محبت کرتے تھے، وہ بلا امتیاز ہر شخص کی عزت اور احترام کو عزیز جانتے تھے۔ اس سلسلے میں نہ وہ سرحدوں کا خیال رکھتے تھے اور نہ ان عامروں کا جو لوگوں کے انسانی حقوق سلب کرتے ہیں۔ جارج بش اور براک اوباما کو آجہانی مکین کے دوست کے طور پر اس سروس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اس تعزیتی اجلاس میں جان مکین کی بیٹی میگین مکین نے بھی انتہائی رقت آمیز لہجے میں اپنے والد کو یاد کیا۔ یہ کہتی ہیں،
America does not boast because she has no need to. The America of John McCain has no need to be made great again because America was always great.
جان مکین کی بیٹی میگین کہہ رہی ہیں کہ جان کے امریکہ کو مزید عظیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے عظیم رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی عوام بھی عظیم ہے۔ ڈیڈ، مجھے پتا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے کامل نہیں تھے، ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں وہاں اپنے ہیروز کی خامیاں نمایاں کی جاتی ہیں، کوئی لیڈر اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا، آپ بھی اس سے مستثنا نہیں رہے، مگر آپ نے ہمیں زندہ رہنے کا چلن سکھایا ہے۔ تعزیتی اجلاس میں سینیٹر لنزے گرہم، سابق سینیٹر جوزف لیبرمین، سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بھی آجہانی مکین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سینیٹر جان مکین کو آج اتوار کو امریکی نیول اکیڈمی کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں ایک ہوائی اڈے کے قریب برقی نقائص کے باعث متعدد دھماکے ہوئے، شام کے سرکاری میڈیا کی طرف سے یہ خبر دی گئی۔ تاہم دمشق کی پشت پناہی کرنے والے علاقائی اتحاد کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ دھماکے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہوئے۔ سرکاری میڈیا نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ میزے ہوائی اڈے پر کوئی اسرائیلی جارحیت نہیں ہوئی۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کے نگران شامی ادارے نے بھی ان دھماکوں کو اسرائیلی حملوں سے منسوب کیا اور اس کے بقول اس کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہوئیں اور افراد زخمی ہوئے۔ اتوار کے روز ہونے والے ان دھماکوں کے بارے میں جاری رپورٹوں میں اسرائیل کی طرف سے کوئی فوری طور پر جواب سامنے نہیں آیا۔ امریکہ نے فلسطینی مہاجرین کی بہبود سے متعلق ادارے کی اعانت روک دی ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، اردن، شام اور لبنان میں فلسطینیوں کو صحت، تعلیم اور سماجی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینی مہاجرین کی بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی اعانت یہ کہتے ہوئے روک دی کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کی کارکردگی درست نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے تنظیم کو کئی دہائیوں سے فراہم کیے جانے والی امداد روکتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے احتیاط سے اس معاملے کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ امریکہ اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکس ایجنسی یو این آر ڈبلیو اے کو اضافی اعانت فراہم نہیں کرے گا. اقوام متحدہ کی تنظیم کے ترجمان کرس گنس نے کہا کہ تنظیم سختی سے اس تنقید کو مسترد کرتی ہے کہ یو این آر ڈبلیو اے کے اسکول صحت کے مراکز اور ہنگامی امداد کے پروگرام میں ناقابل درست خرابی کے حامل ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس تنظیم کو سیکرٹری جنرل کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اس ایجنسی کے سربراہ اور کمشنر یو این آر ڈبلیو اے کو رواں سال پیش آنے والے غیر متوقع مالی بحران پر قابو پانے کے لیے انتھک کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیڈر نورڈ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے جن افراد کو اعانت فراہم کی جا رہی ہے ان کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے جسے برقرار نہیں رکھا جا سکتا اور یہ ادارہ کئی سالوں سے بحران کا شکار ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی امیگریشن پالیسی کی مخالفت اور حمایت کرنے والے ہزاروں افراد نے مشرقی شہر چیمنس میں مارچ کیا اور 9 افراد زخمی ہو گئے. انتہائی دائیں بازو کی جماعت اے ایف ڈی اور اسلام مخالف تحریک پیگیرا نے اس اجلاس احتجاج کی اپیل کی تھی جو امیگریشن مخالف جماعتیں ہیں، لیکن گرین پارٹی اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ سمیت ان کی مخالفت میں بھی اتنا ہی بڑا اجتماع ہوا. بعض مظاہرین دوسرے شہروں سے بھی آئے تھے. یعنی شاہدوں کے مطابق صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک سرکاری عمارت کے احاطے کے قریب کار بم دھماکہ ہوا. صومالی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے. موگادیشو ایمبولینس سروسز کے ڈاکٹر عبد القادر عبدی رحمان ایدن نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ انہوں نے 14 زخمی افراد کو وہاں سے نکالا، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ایک شخص کی موت ہوئی. الشباب نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ان سے متعلقہ ایک ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ یہ خود کش بم دھماکہ تھا. خبریں ختم ہوئیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور خبروں کے بعد آئیے کچھ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. تھر کا صحرا دو خوبصورت آوازوں کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے، ریشما اور مائی بھاگی. کل ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں تھر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے دو فنکار فقیر امیر علی خان اور شوکت فقیر مہمان تھے. شہناز عزیز کے ساتھ ان کی گفتگو سے کچھ اقتباس.
سگنن دل جیرا بیرا رومال مارو لوتا جائے جو موری چھوٹی نن دل جیرا بیرا رومال مارو لیتا جائے جو دہیتا جائے جو رے دلڈو لیتا جائے جو رے دہیتا جائے جو رے دلڈو لیتا جائے جو.
سامعین کو خاص سے سندھ سے یہ ہمارے ساتھ ہیں شوکت فقیر صاحب، لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ہمیں وہ گانا سنائیے جو آپ کے جو قبیلہ ہے منگنہار جو ہے اس کی، جو ایک بہت ہی ممتاز فنکار ہے مائی بھاگی.
ارے کھڑی نی بکے نیچے، ارے کھڑی نی بکے نیچے ہوں تو اے کلی جاتڑو بتاڑو مانا چانی مانی دیکھ لی. کھڑی نی بکے نیچے ہوں تو اے کلی جاتڑو بتاڑو مانا چانی مانی دیکھ لی.
استاد آپ کے آگے ہیں فقیر امیر علی خان صاحب، تو کیوں نہ ہم آپ سے کچھ سنیں. ابھی ہمیں تھوڑا سا آپ کے شاگرد جو ہیں شوکت، انہوں نے کچھ سنایا، شوکت علی نے. اب آپ کچھ ہمیں سنائیے، اس کے بعد شروع کرتے ہیں آپ سے گفتگو.
تین روپ ہوں گے جی. ایک تو ہم ایمن کلیان کا پہلے خیال سنائیں گے. انگریزی، اردو، سندھی اور کلاسیکل کا ایک میرا تخلیق کیا ہوا آئٹم ہے جس میں 4 ریدمز ہیں.
مارانی مارانی مانی
تو اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے فقیر امیر علی خان صاحب, کتنے لوگ ہیں؟ یہ آپ کا سب کا منگنہار قبیلہ ہے جو کہ مائی بھاگی کا تھا, یا مختلف قبیلے ہیں؟ یہ
ہمارے دادا جو تھے وہ سندھ کے بہت بڑے گویے گزرے ہیں تفیکل میں. انہوں نے سندھ میں کئی نامور شاگرد تھے, ان میں مائی جیونی. یہ آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے کی بات ہے, یہ 125 صدی کی بات. ہمارے دادا حضور جو تھے خان صاحب حاجی خیر محمد خان, ان کے ساتھ دادے استاد رمضان علی خان. رمضان علی خان کا پرزن میں ہوں, میرا بھی.
اچھا.
اور آنٹلیو اور چانچڑیو جو شاہ لطیف سائیں کے ساتھ تھے وہ ہمارے ننیال میں سے تھے.
تو امیر خان صاحب تھوڑا سا اب آپ ہمیں بتائیے, ظاہر ہے آپ میوزیشن تو بہت اچھے ہیں ہی, لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے اور بھی بہت بڑا کام کیا ہے, جیسے کہ سندھی کے جو الفابیٹ ہیں ان کو موسیقی کی شکل دینے کا, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے ہمیں.
ہاں جی, میں نے ایجوکیشن کے لیے, میری سوچ تھی کہ میں اپنی سندھی مادری زبان جو ہے ہماری, اس کی الفابیٹ کی نرسری ٹو ایٹ کلاس تک جو بھی سلیبس ہے, اس سلیبس کو میں نے انگریزی میوزک اور کلاسیکل نوٹیشن سے سجایا.
شوکت آپ کی آواز تو بہت صاف ہے لیکن شور, مجھے پتا شادی ہو رہی ہے آپ کی آج گھر میں, تو ذرا تو ایسا کریں آج کچھ اس وقت ہمیں کچھ شادی کا گیت سنا دیجیے. آپ
شادی کا سانگ سناتا ہوں کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, کیونکہ میری لینگویج مارواڑی ہے, ہم مارواڑی منگنہار. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ میں پاکستان بیٹھا اور واشنگٹن سے میرا پروگرام نشر ہو رہا ہے. میں آپ کو پنجابی میں سہرا سناتا ہوں شادی کا.
تیرے سر نو سجایا داتا پھل کلیاں, تیرے سر نو سجایا دادا پھل کلیاں, آدیاں نصیباں نال اے کڑیاں, آدیاں نصیباں نال اے کڑیاں, تیرے سر نو سجایا دادا پھل کلیاں, تیرے سر نو سجایا دادا پھل کلیاں.
واہ واہ واہ, بہت خوب.
ایک سو سال پہلے اسی مہینے امریکی فوج میں شامل ہو کر 29 سالہ اوپا مے جانسن امریکی مرین کور کا حصہ بننے والی پہلی امریکی خاتون بنی. یہ امریکی خواتین کو ووٹنگ کا حق ملنے سے پہلے کی بات ہے, لیکن یہ تیز رفتار ٹائپسٹ امریکی فوج میں ایک کلرک کی خدمات سر انجام دینا چاہتی تھیں تاکہ پہلی جنگ عظیم میں لڑنے کے لیے مزید ایک مرد کو فارغ کیا جا سکے. 100 سال بعد خواتین آج ووٹ بھی ڈال سکتی ہیں اور جنگ بھی لڑ سکتی ہیں. مرین فوج میں تقریباً 14,000 خواتین ہیں. میجر جسٹین دیوی کا کہنا ہے کہ مرین کور میں 8% خواتین ہر طرح کی پوزیشنز پر کام کر رہی ہیں.
100 سال پہلے ہم کلرک کی حیثیت سے اور آفس میں سیکرٹری کی خدمات انجام دیتی تھیں, اور اب ہماری پہلی خاتون انفینٹری آفیسر بھی ہیں. ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ خواتین میں بھی ضروری صلاحیتیں موجود ہیں, اور میری رائے میں اس کا انحصار ہماری لیڈرشپ اور میرین کور کو جوائن کرنے والی دوسری خواتین پر ہے کہ ہمارے لیے یہ راستہ کھلا رہے.
لوریٹا رینلز ڈیپٹی کمانڈنٹ فار انفارمیشن کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں, جس میں سائبر سگنلز، انٹیلیجنس اور الیکٹرانک وارفیئر شامل ہیں.
اور صرف
ذمہ داریاں ہی تبدیل نہیں ہو رہی, جاپانی امریکی سابق فوجی یوکی منامی نے دوسری ایشیائی خواتین کے لیے مثال بننے کی خاطر 2009 میں مرین میں شمولیت کا فیصلہ کیا.
ان نوجوان میرین فوجیوں کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے. میں پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ تنوع دیکھتی ہوں. جب میں آئی تھی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کا کل, آج اور مستقبل کے کل کی تاریخ کے گواہ ہیں.
اگرچہ یونائیٹڈ اسٹیٹس مرین کور کے تمام دروازے اب خواتین کے لیے کھلے ہیں, لیکن ابھی بھی چیلنجز اور سخت کام باقی ہے.
میرے خیال میں ہم بات
انہیں وہ تمام مدد فراہم کرنا ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ٹریننگ۔ یہ سب کچھ لیڈرشپ، فٹنس اور تیاری سے متعلق ہے، اور جو کوئی بھی اس پر پورا اترتا ہے وہی لیڈر ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ کی امداد روکنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ امداد کی منسوخی کی وجہ پاکستان کی طرف سے شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام نہ کیا جانا ہے۔ کوالیشن سپورٹ فنڈز کی مد میں دی جانے والی اس امداد کی معطلی اس وسیع حکمت کا حصہ ہے جس کا اعلان رواں سال کے آغاز پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ صدر ٹرمپ نے 2018 کے آغاز میں الزام لگایا تھا کہ ماضی میں پاکستان کو امریکی امداد محض جھوٹ اور دھوکہ دہی پر مبنی کارکردگی کے عوض انعام میں دی جاتی رہی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ پاکستان افغان شدت پسندوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرتا ہے جو سرحد پار کر کے افغانستان پر حملے کرتے ہیں۔ پاکستان اس الزام کو مسترد کرتا آیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق سخت بیان کے باوجود امریکی حکام نے اس امکان کو رد نہیں کیا تھا کہ اگر پاکستان اپنا رویہ تبدیل کرتا ہے تو اس کی امداد جاری رہ سکتی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی وزیر دفاع کے پاس اس بات کا اختیار تھا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شدت پسندوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کر رہا ہے تو وہ پاکستان کو کوالیشن سپورٹ فنڈ کے تحت دی جانے والی $30 کروڑ کی امداد بحال کر دیں۔ لیکن ایک امریکی اہلکار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ جم میٹس اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسا ممکن نہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل کون فالکنر نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے جنوبی ایشیا سے متعلق امریکی حکمت عملی کی حمایت میں فیصلہ کن اقدام نہ کرنے پر باقی $30 کروڑ کی امداد معطل کر دی گئی۔ فالکنر نے کہا کہ اگر کانگریس منظوری دیتی ہے تو پینٹاگون یہ رقم دیگر ضروری ترجیحات پر استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے اوائل میں کانگریس نے پاکستان کی مزید $50 کروڑ کی امداد روک دی تھی، جس کے بعد روکی گئی کل رقم $80 کروڑ ہو گئی ہے۔ افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان کے سفارتی مشن کے بند ہونے سے اگر ایک طرف دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان آمد و رفت اور سفارتی تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے تو دوسری جانب اس سے دو طرفہ تجارت بھی متاثر ہوگی۔ ایک افغان سفارتکار نے جلال آباد میں پاکستانی کونسل خانے کی بندش کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا، جس کے تحت پورے ملک میں 10 ارب پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری نئی حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ہے۔ منقسم کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان تجارت کرنے والے تاجروں کا کہنا ہے کہ ایل او سی یا لائن آف کنٹرول کے آر پار آنے والے سامان کی پاکستان میں داخلے پر پابندی کے باعث تجارت کی معطلی نہ صرف اقتصادی مسائل کو جنم دے رہی ہے بلکہ دونوں حصوں میں منقسم کشمیری خاندانوں کے درمیان روابط میں بھی رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ سنیے۔
گزشتہ ماہ بھارتی کشمیر سے آنے والے سامان کی پاکستان میں داخلے پر پابندی کے بعد بین الکشمیر تجارت معطل کر دی گئی تھی، جس کے بعد دونوں اطراف کے سینکڑوں کشمیریوں کے درمیان ہفتہ وار ملاقاتیں ختم ہو گئی ہیں۔ جنگ بندی لائن آر پار تجارت سے منسلک تاجروں کا کہنا ہے کہ تجارتی سامان کی پاکستان میں داخلے پر پابندی کے بعد انہیں تجارت معطل کرنا پڑی، جس کی وجہ سے کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان جدا کشمیریوں کے درمیان روابط میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے۔ کشمیر کے دونوں حصوں کے مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر چودھری مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ ایل او سی آر پار تجارت پاکستان اور کشمیر دونوں کے مفاد میں ہے اور اس کی معطلی منقسم خاندانوں کے درمیان ملاپ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔
تو اس میں بیلنس آف پیمنٹ کہیں پہ بھی خراب نہیں ہو رہا۔ اب دوسری طرف ہمیں ساتھ ہی ساتھ نیشنل گین یہ مل رہا ہے یا نیشنل فائدہ یہ مل رہا ہے کہ کشمیر کے موقف میں ہمیں انٹریکشن کا دروازے کھولنے کا اور کشمیر کی جو یونیفیکیشن ہے، اکنامک اور سوشل یونیفیکیشن ہے، اس کے مواقع میسر ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایل او سی سے آنے والے سامان کے داخلے پر پابندی طے شدہ اصولوں کے منافی ہے۔ باور ہے کہ کسٹم حکام نے گزشتہ ماہ سے بھارتی کشمیر سے آنے والے سامان تجارت کی پاکستان میں داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد تاجروں نے اس پابندی کے خاتمے تک آر پار تجارت معطل کر رکھی ہے۔ کشمیر کی پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کی وجہ سے عشروں سے جدا کشمیری خاندانوں کے درمیان روابط کے لیے سن 2005 میں بس سروس کے آغاز کے بعد سن 2008 میں بین الکشمیر تجارت کا آغاز کیا گیا تھا۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفرآباد۔
افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل جان نکلسن نے الزام عائد کیا ہے کہ روس افغانستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے اور وہاں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ جنرل نکلسن 2 سال سے زائد عرصے تک افغانستان میں امریکی فوج اور ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ رہے اور اتوار کو اپنی ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ جنرل آسٹن اسکاٹ ملر لے رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب افغانستان امید، خدشات اور غیر یقینی پن کے ایک امتزاج سے گزر رہا ہے۔ امریکہ اور افغان حکام بار بار روس پر افغانستان کے داخلی معاملات میں مداخلت اور افغان طالبان کو اسلحہ اور تربیت دینے کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ ماسکو حکومت ان الزامات کی تردید کرتی آئی ہے اور اس کا موقف رہا ہے کہ اس کے طالبان کے ساتھ صرف سیاسی رابطے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ اور روس دونوں ہی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے آغاز کی کوششیں کرتے رہے اور دونوں کی کوشش تھی کہ یہ مذاکرات ان کی ثالثی یا میزبانی میں ہوں۔ گزشتہ ہفتے روس کی حکومت کو امریکہ اور افغانستان کے دباؤ کے نتیجے میں 4 ستمبر کو ماسکو میں ہونے والے وہ مذاکرات منسوخ کرنا پڑے جن میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے علاوہ امریکہ اور بعض دیگر ممالک کے وفود کو بھی شریک ہونا تھا۔ افغان صدر اشرف غنی نے ان مذاکرات پر تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے ان میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ افغانستان میں امریکی افواج کا کہنا ہے کہ داعش خراسانی گروپ کے لیڈر ابو سعد اورکزئی 25 اگست کو کیے گئے ایک حملے میں ہلاک ہو گیا۔ یہ حملہ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے مشرقی حصے میں کیا گیا۔ ابو سعد اورکزئی امریکی افواج کا تیسرا کامیاب ہدف تھا جو خود کو داعش خراسانی گروپ کے خود ساختہ امیر کے طور پر پیش کرتے آئے۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے نئے کمانڈر امریکی فوجی جنرل اسکاٹ مولر نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور ان کے حلیف خطے بھر میں ان دہشت گردوں کے نیٹ ورکس پر دباؤ جاری رکھیں گے جو سازش کرنے، وسائل استعمال کرنے اور براہ راست حملوں کی کوششیں کرتے ہیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
امریکہ کے سابق آن جہانی سینیٹر جان مکین کو والہانہ خراج عقیدت پیش کیا گیا سابق صدور کی طرف سے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق صدر براک اوباما نے موجودہ امریکی سیاست کو فضول اور حقیر قرار دیا۔ وہ یہ بات ہفتے کے روز واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل میں طویل مدت تک سینیٹر رہنے والے جان مکین کے لیے منعقد تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، جو ایک ہفتہ قبل دماغ کے سرطان سے مقابلہ کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ اس موقع پر اوباما نے اپنے دوست اور کبھی کبھار کے سیاسی مخالف کی شان میں مدح سرائی کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں کہ جس شخص کی روح کے اسحال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، انہوں نے بہتری کے لیے کاوش کی۔ انہوں نے ایک عظیم ورثہ چھوڑا جس کی حرمت کا ہمارے ملک کے بانیوں نے درس دیا تھا۔ اپنے ساتھی ریپبلکن نمائندے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے اپنے کلمات میں کہا کہ مکین عزت دار انسان تھے جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کے مخالفین محب وطن اور اچھے انسان ہیں۔ بش نے کہا کہ وہ ہر انسان کی عزت کے قائل تھے، جو عزت کسی سرحد کی محتاج نہیں ہوتی اور کوئی مطلق العنان اسے مٹا نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کر شاید جان کو اختیارات کے بیجا استعمال سے چڑ تھی۔ درجنوں موجودہ اور سابق امریکی اہلکار، کانگریس کے ارکان اور غیر ملکی زعما بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مکین کی بیٹی میگن نے بھی اپنے آن جہانی والد کو خراج عقیدت پیش کیا اور اشارتاً صدر ٹرمپ اور امریکہ کو عظیم بنانے کے دعوے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو بڑے بول کی ضرورت نہیں، جان مکین کے امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کی ضرورت نہیں، چونکہ امریکہ ہمیشہ ہی سے عظیم رہا ہے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز اپنے دیرینہ دوست کو ایک ایسا شخص قرار دیا تھا جس نے پوری زندگی عزت، ہمت اور فرائض کی انجام دہی میں گزار دی۔ اقوام متحدہ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ چین نے لاکھوں ویگرز اور دیگر مسلمان اقلیتوں کو کیمپوں میں رکھا ہے اور وہاں ان کی سیاسی تربیت کی جا رہی ہے، جو ان کے بنیادی مذہبی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلان کی رپورٹ، اسد نذیر سے سنیے۔
نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے 18 ماہرین پر مشتمل ایک پینل کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی مصدقہ اطلاعات ملی ہیں جن کے مطابق چین کے مغربی ین جیانگ علاقے میں ایسے کیمپ قائم ہیں جہاں لاکھوں ویگرز اور دیگر مسلم اقلیتوں کو رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہیں ان کے عقائد سے برگشتہ ہونے کی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے۔ ان میں ویگرز کے علاوہ تبتی اور دوسری اقلیتی برادری کے افراد، احتجاج کرنے والے سیاسی کارکن اور انسانی حقوق کے سرگرم رکن شامل ہیں۔ کمیٹی کے رکن نکولا ماروگن کہتے ہیں،
The committee has been alarmed by numerous reports of detention of large numbers of ethnic Uyghurs and other Muslim minorities held incommunicado.
کمیٹی کو یہ جان کر سخت صدمہ ہوا ہے کہ طویل عرصے سے چین نے ویگرز اور دوسری اقلیتوں کو کیمپوں میں قید کر رکھا ہے۔ دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کی آڑ میں اور باقاعدہ کوئی الزام لگائے بغیر انہیں ان کیمپوں میں مقید کیا گیا ہے۔ کمیٹی کو افسوس ہے کہ اس سلسلے میں کوئی سرکاری ڈیٹا مہیا نہیں کیا گیا ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان کیمپوں میں لوگوں کے ذہنوں کو منقلب کرنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے اور انہیں انتہائی برے حالات میں رکھا گیا ہے۔ چین ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ کچھ مذہبی انتہا پسندوں کو کیمپوں میں رکھا گیا ہے اور ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے انہیں تربیت دی جا رہی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چانسلر اینگلا مرکل کی امیگریشن پالیسی کی مخالفت اور حمایت کرنے والے ہزاروں افراد نے مشرقی شہر شمنس میں مارچ کیا اور 9 افراد زخمی ہوئے۔ انتہائی دائیں بازو کی جماعت اے ایف ڈی اور اسلام مخالف تحریک پیجوڈا نے اس احتجاج کی اپیل کی تھی جو امیگریشن مخالف جماعتیں ہیں، لیکن گرین پارٹی اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ سمیت ان کی مخالفت میں اتنا ہی بڑا اجتماع ہوا۔ بعض مظاہرین دوسرے شہروں سے آئے تھے۔ لپسک سے آنے والے اس احتجاجی کا کہنا ہے کہ ہم صورتحال کو اس طرح جاری رہنے نہیں دے سکتے۔ حکومت کی شہرت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اور کسی حد تک اس کا جواز موجود بھی ہے، لیکن جزوی طور پر بلا جواز بھی ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو لوگ ہمارے ملک کی شہرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری تعداد ان سے زیادہ رہے۔ بعض مظاہرین نے چانسلر مرکل کی برطرفی کے نعرے بھی لگائے۔ وہ جرمن پرچم لہرا رہے تھے۔
Ich möchte unbedingt Solidarität bekunden und ich möchte Liebe auf die Straße bringen. Es wurde in den letzten Tagen zu viel Hass auf
die Berlin Straße. سے آنے والے احتجاجی جان ہوبلر کہہ رہے ہیں کہ میں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور گلی کوچوں میں محبت پھیلانے کا خواہاں ہوں۔ کچھ عرصے سے نفرت کا پرچار عام ہوا ہے اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت کو سامنے لایا جائے، کیونکہ صرف محبت ہی نفرت کو شکست دے سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق ہفتے کے روز احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں کی تعداد 9500 تھی جو پورا امن طور پر منتشر ہوئے، اگرچہ شام کے وقت کشیدگی کی صورتحال بھی گاہے گاہے پیدا ہوتی رہی۔ اور آئیے اب آپ کو پاکستان سے ملنے والی ایک رپورٹ سناتے ہیں۔ سندھ رینجرز کی جانب سے ڈان اخبار میں شائع ہونے والے ایک اشتہار میں سینیٹری ورکرز کے لیے صرف غیر مسلم کی شرط نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی ہے اور اس اشتہار پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں اردو سروس کے مالک امید نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس کے مطابق ڈان اخبار کے 26 اگست کے شمارے میں سندھ رینجرز کی جانب سے نئی ملازمتوں کے اعلان کے لیے دیے گئے ایک اشتہار میں نان کمبٹ کیٹیگری میں جہاں درزی، نائی، بڑھئی، پینٹر، موچی اور ماشٹی کی ملازمتوں کا اعلان ہے، وہاں سینیٹری ورکر کی ملازمت کے ساتھ صرف غیر مسلم کی شرط بتائی گئی۔ سوشل میڈیا پر انسانی حقوق کے ایک کارکن کپل دیو نے اخبار کی کٹنگ کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان میں صفائی کے کام کے لیے شرط ہے کہ وہ غیر مسلم ہو۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام گندگی کرنا، ہمارا کام اسے صاف کرنا ہے۔ اس ٹویٹ کو اب تک 2000 مرتبہ ری ٹویٹ کیا جا چکا ہے اور 400 سے زائد لوگ اس پر لوگوں نے تبصرہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں راجہ قدیر نے لکھا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 25 کے خلاف ورزی ہے جس میں شہریوں کی برابری کو کا تحفظ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ایسے واقعات کی روک تھام کرنا چاہیے۔ ریحام خان نے ٹویٹ کیا کہ چونکہ یہ اشتہار سندھ رینجرز کی جانب سے دیا گیا، اس لیے سیاسی حکومتوں کا اس میں عمل دخل زیادہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اس پر مقامی سیاسی جماعتوں اور سماجی کارکنوں کو آواز اٹھانا چاہیے۔ انسانی حقوق کی معروف کارکن فرزانہ باری نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ بہت شرمناک ہے، جب اسلام اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے تو ایسا کیوں نہیں کہ پاکستان کے مسلمان بھی اقلیتوں کو ان کے حقوق دینا شروع کریں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انسانی حقوق کے معروف کارکن ڈاکٹر مہدی حسن نے اس اشتہار کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آزادی کے موقع پر جو باتیں بانی پاکستان نے کی تھیں یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ کسی ملازمت کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان نہیں کر سکتے، انسانی اور جمہوری حقوق کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں،
ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ جو جاب ہے اس کی اسپیسیفیکیشن ہوں، جو بھی اس پہ پورا اترے، ایررسپیکٹیو آف ہز اور ہر ریلیجن، اس میں ریلیجن کا ذات پات کا کوئی خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاب سینیٹیشن کا صرف نان مسلمس کے لیے ہے تو آپ نان مسلمس کو مسلمانوں سے کم تر سمجھتے ہیں کیونکہ سینیٹیشن کے کام کو عام طور پہ کم تر سمجھا جاتا ہے.
اس سوال کے جواب میں کہ جب آئین شرف انسانی اور برابر شہریت کی ضمانت دیتا ہے تو پھر ایسے اشتہار شائع ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ اس کی وجہ رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کا فقدان ہے.
کہ رول آف لا نہیں ہے کیونکہ آئین میں اور بھی بہت چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل نہیں ہوتا, تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس پہ عمل نہیں ہوتا. یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ بعض کاموں کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کو کرنے چاہیے اور مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے. یہ کلچرل ٹریڈیشن بن گئی ہے, اس کا تعلق رول آف لا سے اگر اس پہ عمل کیا جائے تو پھر تمام شہریوں کو برابر سمجھا جائے گا.
انہوں نے کہا کہ جب ہم جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے میں سیاسی جماعتوں کو اس پر کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو اپنے اس ایجنڈے میں شامل کرنا چاہیے. اس سوال پر کہ سوشل میڈیا پر نشاندہی سے پہلے کبھی اس کے خلاف آواز کیوں نہ بلند ہوئی, ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ ایسی باتوں پر پہلے کبھی ایسے نشاندہی نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ وہ کل ہی انسانی حقوق کے شکایات سیل کو اس کے بارے میں مطلع کریں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ اس پر کوئی فیصلہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں
اور آئیے آپ کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں قائم ہونے والی نئی حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانی ماہرین کی خدمات سے استفادہ کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہے, دنیا بھر میں ملک کے معتبر تدریسی ادارے NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے فارغ التحصیل ماہر انجینئر آئندہ سال کراچی میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ ملکی ترقی و تعمیر میں اپنے ممکنہ کردار کے لیے لائحہ عمل پیش کر سکیں. اس بات کا اعلان گزشتہ شب واشنگٹن میں ہونے والے NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ کے انٹرنیشنل نائک کے سالانہ کنونشن میں کیا گیا. مزید تفصیلات اسفر امام کی زبانی.
دنیا بھر سے پاکستانی ماہر انجینئرز کو ملک میں جمع کرنے اور ان کے تجربات سے استفادہ کی یہ تجویز گزشتہ شب واشنگٹن میں NED یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سریش لودھی نے 14th انٹرنیشنل الومنائی کنونشن میں پیش کی تھی جسے بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا. یہ کنونشن آئندہ برس دسمبر میں کراچی میں منعقد ہوگا. واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے NED یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سریش لودھی کا کہنا تھا کہ صرف امریکہ میں NED یونیورسٹی کے 4,000 سے زائد انجینئرز خدمات انجام دے رہے ہیں. اس نیٹ ورک کو مستحکم کر کے ملک اور ادارے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر سریش کا کہنا تھا,
دیکھیں آج کل جو دنیا ہے وہ نیٹ ورکنگ پہ ہے اور NED کا نیٹ ورک آلریڈی بڑا اسٹیبلشڈ ہے. اس وقت NED یونیورسٹی کا رابطہ تقریباً 6,000 الومنائی جو نارتھ امریکہ میں ان سے ایکٹیو انٹریکشن موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے آبویسلی پاکستان میں یہ نیٹ ورک موجود تو ہے لیکن انفارمل طریقے سے. یہ جو ایونٹ ہم انشاءاللہ دسمبر 2019 میں پلان کر رہے ہیں اس کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلایا جائے اور نیٹ ورکنگ کی جائے.
اس موقع پہ وائس چانسلر نے اعلان کیا کہ NED یونیورسٹی ایسے پروگرام پر عمل کر رہی ہے کہ جلد اس ادارے کا شمار دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز میں ہونے لگے گا. NED الومنائی ایسوسی ایشن کے صدر انجینئر عارف ستار کا کہنا تھا کہ الومنائی کا مقصد نہ صرف ادارے اور ملک کے لیے کام کرنا ہے بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کو بھی انجینئرنگ کے شعبے میں رہنمائی فراہم کرنا ہے. عارف ستار کہتے ہیں,
NED الومنائی جو ہے اس کی دو تین مشنز ہیں. ایک مشن تو یہ ہے کہ الومنائی جو یہاں پر ہے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ ایک جگہ آ کے کوئی بہتر کام کر سکیں NED کے لیے, اور لوکل کمیونٹی انٹیگریشن یہاں جو لوکل کام ہیں ملک سے دور, جیسے کہ یہ ہمارا دوسرا تقریب میں بھی ہم نے تقریباً 80,000 وہاں سے ریز کیا ہے.
NED الومنائی کنونشن میں ادارے کے بانی نادر شاہ ایڈل جی ڈینشا جن کے نام پر یہ ادارہ قائم ہے کے نواسے رستم کاؤس جی کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا. رستم کاؤس جی نے اس موقع پر پاکستان کے اس عظیم تدریسی ادارے کی ترقی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ
It's a great institution that is well supported and we look forward to supporting it going on in the future.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم ادارہ ہے, اسے ہمارا بھرپور تعاون حاصل ہے, ہم مستقبل میں بھی یہ تعاون جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. میرے عظیم نانا نادر شاہ ایڈل جی ڈینشا اور ہماری پوری فیملی اس ادارے کے پشت پر ہے. NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے فارغ التحصیل ہزاروں طلبہ امریکہ اور دیگر ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں. جو اس المنائی کے پلیٹفارم سے اپنے مادر علمی کی ترقی اور یہاں تحقیق و تدریس میں بھی تعاون کے لیے خطیر رقم فراہم کرتے ہیں، اور اب ان کی خواہش ہے کہ انجینئرنگ کے شعبے میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں فرسودہ رسومات کے باعث شادیوں کا بڑھتا ہوا خرچہ کم آمدن والے کنبوں کے لیے ایک بڑی پریشانی بن چکا ہے۔ اس مسئلے کے باعث وقت پر شادی نہ کر پا سکنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے بچے جو ہیں 30 سال سے زیادہ عمر تجاوز کر گئے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہم نے سوچا کوئی اس پر کام کریں۔
نان پرافٹ تنظیم جعفری کونسل نے گزشتہ دنوں سری نگر میں اجتماعی شادی کی ایک تقریب منعقد کی، جس کے دوران نادار اور کم آمدن والے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 105 نوجوان جوڑوں کا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر انہیں روایتی پکوان وازوان کھلا کر اور نئی زندگی شروع کرنے کے لیے درکار ضروری سامان اور چند تحائی پیش کر کے اپنے اپنے گھروں کو رخصت کیا گیا۔
جیسے ہم نے شادی کی، میری تو 100% یہ تھینکنگ ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ پورے جو لوگ ہیں ان کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو نکاح کا سسٹم ہے یہ بہترین ہے، کیونکہ کوئی انجان ہوتا ہے نکاح، اس کا اگر درست نہیں ہوتا ہے تو پوری زندگی حرام کے حرام میں گزر جاتی ہے۔
اگرچہ جنوبی ایشیا میں اجتماعی شادیاں کرانے کی روایت پرانی ہے، مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی تقریب تھی۔
جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا ہے، کم سے کم غریب لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے، پھر چاہے امیر ہو یا غریب ہو، یہ داج دہیج نا بالکل ختم ہونا چاہیے۔ کتنی ساری غریب لڑکیاں پڑھی لکھی ہو کر رہ گئی ہے گھر پر، وہ بھی شادی کے بنا، صرف اسی وجہ سے کہ داج نہیں ہے۔
جعفری کونسل کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہر ایک جوڑے کو رشتہ ازدواج میں بندھوانے پر 50,000 روپے سے بھی کم خرچہ ہوا۔ کشمیر میں ایک عام شادی پر 20 سے 30 لاکھ روپے صرف کیے جاتے ہیں، جبکہ نمود و نمائش کی شادیوں پر کروڑوں روپے پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مریخ پر آنے والا خلائی گرد و غبار کا ایک طوفان، جسے سائنسدان تاریخ کے سب سے بڑے طوفانوں میں شمار کر رہے ہیں، اب تھم گیا ہے، جس کے بعد ناسا کے خلائی ماہرین میں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شمسی توانائی سے چلنے والی روبوٹک گاڑی اپرچونٹی میں زندگی لوٹ آئے گی اور وہ دوبارہ زمین پر سگنل بھیجنا شروع کر دے گی۔ سائنسدانوں کو خلائی گرد و غبار کے طوفان کا علم 30 مئی کو ہوا تھا، جس کے بعد امریکی خلائی ادارے کی 15 سال پہلے مریخ پر اتاری ہوئی روبوٹک گاڑی تقریباً 10 دن تک کام کرتی رہی، اور اس کی طرف سے زمینی مرکز پر آخری سگنل 10 جون کو موصول ہوا۔ ہوا یہ کہ گرد و غبار کی موٹی تہہ کی وجہ سے سورج کی کرنیں مریخ پر پہنچنا بند ہو گئیں اور تاریکی چھا گئی۔ روبوٹک گاڑی کی بیٹریاں چونکہ شمسی پینل سے چارج ہوتی تھیں، اس لیے چارج ختم ہونے پر روبوٹک گاڑی کا الیکٹرانک سسٹم نیند کی حالت میں چلا گیا۔ ناسا کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صورت خاصی پیچیدہ ہے، اور روبوٹک گاڑی پر کام کرنے والی ٹیم احتیاط کے ساتھ یہ توقع کر رہی ہے کہ طوفان چھٹنے اور مریخ کی سطح پر سورج کی کرنیں پڑنے سے روبوٹک گاڑی کی بیٹری چارج ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ دوبارہ کام کرنے لگے گی۔ ناسا کا کہنا ہے کہ اگر اکتوبر کے وسط تک روبوٹک گاڑی اپرچونٹی سے کوئی سگنل موصول نہ ہوا تو اس سے رابطہ کرنے کی کوششیں ترک کر دی جائیں گی۔ ناسا کے خلائی مرکز میں روبوٹک گاڑی اپرچونٹی پروجیکٹ کے مینیجر جان کیلس کا کہنا ہے کہ اگر 45 دنوں تک ہمارا رابطہ نہ ہو سکا تو پھر ہماری ٹیم یہ نتیجہ اخذ کرے گی کہ سورج کی کرنوں کا راستہ روکنے والے طوفان نے گاڑی میں کسی طرح کی خرابی پیدا کر دی ہے اور وہ اب استعمال کے قابل نہیں رہی، اس کے بعد ہم گاڑی سے رابطہ کرنے کی فعال کوششیں ترک کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی ہم کئی مہینوں تک کبھی کبھار اس سے رابطہ کرتے رہیں گے، تاہم یہ امکان بہت کم ہے کہ سورج کی کرنیں سولر پینلز پر جمی گرد کی تہہ سے گزر کر بیٹری کے لیے بجلی پیدا کر سکیں۔ ناسا نے سن 2003 میں شمسی توانائی سے چلنے والی دو روبوٹک گاڑیاں اپرچونٹی اور اسپرٹ مریخ کی سطح پر اتاری تھیں۔ ان کا مشن 90 دن اور 1000 میٹر فاصلہ طے کرنے تک محدود تھا، لیکن اسپرٹ سن 2011 تک کام کرتی رہی اور اپرچونٹی نے مریخ پر گرد و غبار کے حالیہ طوفان کے بعد اپنے سگنلز بھیجنا بند کیے۔ اس کے بعد سن 2012 میں ایک دوسرا خلائی مشن کیوروسٹی روور مریخ پر پہنچا تھا۔ کیوروسٹی کا زمین سے سفر 26 نومبر سن 2011 کو شروع ہوا تھا اور مریخ کے آتش فشانی علاقے گیل میں اگست سن 2012 میں وہ اتری تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کیوروسٹی کو گرد کے اس طوفان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی بیٹریاں شمسی توانائی سے نہیں چل رہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
عبد الرؤف بن حبیب جدے ایک مفرور ہے جو کینیڈا یا امریکہ میں ممکنہ طور پر کیے جانے والے دہشت گرد حملے کے منصوبوں میں ایک مشتبہ طور پر مطلوب ہے۔ وہ کینیڈا کا ایک شہری ہے جو تیونس میں پیدا ہوا۔ جدے 1965 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا قد 183 سینٹی میٹر ہے، وزن تقریباً 95 کلوگرام ہے اور اس کے بالوں کا رنگ بھورا اور آنکھیں بھی بھوری ہیں۔ اس کی پیشانی پر ایک داغ ہے اور یہ فاروق التیونسی، عبد الرؤف بن الحبیب یوسف الجدی اور اے رؤف جدے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ جدے ترک وطن کر کے 1991 میں کینیڈا آیا اور مونٹریال یونیورسٹی میں اس نے بیالوجی کی تعلیم حاصل کی۔ 1999 میں وہ افغانستان گیا اور سابق طالبان حکومت میں جنگی تربیت اور تجربہ حاصل کیا۔ اس نے خودکشی سے متعلق ایک خط تحریر کیا جس میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے کے ارادے کا ذکر کیا گیا تھا۔ وہ شہادت سے متعلق ایک مشہور ویڈیو میں بھی نظر آیا جو بعد میں سن 2001 میں القاعدہ دہشت گرد گروپ کے ایک رہنما کے گھر میں پائی گئی۔ وہ سن 2001 میں کینیڈا واپس آ گیا اور وہاں جہاد میں شمولیت کے طریقوں کے بارے میں انتہا پسندوں کی ہمنوائی کرتا رہا۔ بعد میں وہ کینیڈا سے چلا گیا، لیکن حکام کو تشویش ہے کہ وہ وہاں یا امریکہ آنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کر سکے یا اس میں حصہ لے سکے۔ ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کسی بھی اطلاع کے لیے جس سے جدے کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ مخبروں کو کسی نئی جگہ منتقل کر کے ان کا تحفظ کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کو اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکیورٹی آفس سے رابطہ کریں۔ آپ ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا info@rewardsforjustice.net پر ای میل کر کے مطلع کر سکتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں 1-800-877-3927 پر فون پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر جان ڈریڈن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی یہ پروگرام آپ سنتے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے, جن کا آغاز پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے ہو چکا ہے, اور صبح 7 بجے تک آپ ہماری یہ نشریات سنتے رہیں گے. ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں لکھیے بھی ضرور, تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ ہمارے ان پروگراموں کو آپ کس انداز میں پسند فرما رہے ہیں. نیوز بلٹن آپ کے لیے لے کر پھر حاضر ہوں گی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 اور بھارت میں 10:30 بجے, جبکہ ایک تیسرا بلٹن آپ کے لیے پیش کریں گے پاکستان میں رات 11 اور بھارت میں 11:30 بجے. اور اب نیوز شو ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں, ہمارا اگلا پروگرام ہے جہاں رنگ. اس پروگرام کو آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بہجت اجازت چاہتی ہے, خدا حافظ.